السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، الله رب العالمين کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے جس نے ہم سب کو کس قدر مالا مال فرما رکھا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، عافیت سے ہم مالا مال ہیں، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ان سب حالات میں بھی اللہ پاک نے ہمیں صحت اور عافیت سے رکھا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری صحت اور عافیت کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ایمان کی جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیوں کی عروج پر گامزن فرما دے. حالات جو چل رہے ہیں، بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں، اس سے متعلق گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ صدقہ خیرات کا اہتمام، دعاؤں کا التزام، رجوع اللہ، عبادات اپنے وقت پر انجام دینے کا اہتمام، معاملات کی صفائی، اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی اور صلح صفائی کی ضرورت ہے. جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے معاملات سنوار لیے، اس بندے کے پھر وارے کے نہیں آ رہے ہیں. سکون اور اطمینان، راحت اور آرام سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے یہ شب و روز عطا فرماتے ہیں. آخرت کے لیے جس طرح اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ارے سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، آخرت کی نفسہ نفسی والے دن میں بھی فرمایا کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا. اس خطرناک ترین دن کے اندر اللہ پاک نے ان کے لیے اطمینان کا اعلان قرآن کریم میں اتارا ہے. تو جو بندہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی نبھاتا ہے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی راحت اور آرام، چین اور سکون والی زندگی دیتے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہوں، وہ بغیر خوف و خطر کے، بغیر کسی غم اور حزن کے، پرسکون اطمینان بخش زندگی بسر کرتا ہے. عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے ہوں، نیکوکار بندے ہوں، ان کا اپنی طرف متوجہ ہونا پسند ہے. نیکوکار بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹتا ہے، اور گناہگار بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے. اور وہ روایت آپ کو یاد ہوگی جس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ جب کوئی بندہ آپ کو پکارتا ہے ربنا ربنا ربنا، اے میرے پروردگار، اللہم کے کلمات کے ساتھ جب کوئی بندہ آپ کو یاد کرتا ہے تو فرمایا کہ آپ اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں کہتا ہوں لبیک، میرے بندے بول میں تیرے لیے حاضر ہوں. سوال ہوا تھا کہ اگر روزے دار اسی طرح کی پکار لگائے تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں لبیک، بول میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں. اور جب تیسرا سوال کیا تھا کہ اگر کوئی گناہگار بندہ آپ کو اس طرح پکارتا ہے ربنا ربنا یا اللہم کے ساتھ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. تین مرتبہ اللہ پاک اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں بول میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے. اور حضرت موسیٰ کے استفسار پر اللہ پاک نے جواب دیا کہ نیک بندہ تو اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اس وقت وہ مجھے پکارتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اپنی نیکیوں کے اوپر بھی نظر ہوا کرتی ہے، اعتماد ہوا کرتا ہے، بھروسہ اور سہارا ہوا کرتا ہے. لیکن گناہگار بندہ جس وقت مجھے پکارتا ہے تو اس کے پاس گناہوں کے سوا اور کچھ نہیں، اس وقت اس کی توجہ اور اس کی نظر سوائے میری رحمت کے اور کسی چیز پر نہیں ہوتی، اس لیے میں اس کی طرف تین دفعہ خطاب کر کے متوجہ ہوتا ہوں. تو رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے. مشکل وقت میں، سخت حالات میں تو بندوں کو اور زیادہ گڑگڑانا چاہیے، رجوع اللہ رکھنا چاہیے اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز دن میں 70 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ بالکل پاک و صاف، صاف شفاف اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ، احسن، اکمل، اجمل، اس کے باوجود بھی آپ دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر تم گناہوں سے پاک بھی ہو تب بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چوک ہو جاتی ہے جس کی طرف بندے کا دھیان اور توجہ نہیں ہوتی. مغفرت مانگتے رہو، بخشش مانگتے رہو. شب قدر جیسی عظیم رات جس کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا عمل کروں؟ مختصر اور جامع ترین عمل آپ نے سکھا دیا. فرمایا کہ عائشہ اگر شب قدر نصیب ہو تو کہہ لینا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ عفو درگزر کرنے والے ہیں حد سے زیادہ، اور عفو درگزر اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی مجھے بھی معاف فرما دیں. بندے کو اللہ کی طرف سے معافی مل جائے وارے کے نیارے ہیں، پاک صاف ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کی اچھی اور آخرت بھی اس کی اچھی بنا دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ ہو. بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک انسان ہے اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار ہے، اس کے ذمے کوئی ذرہ برابر بھی گناہ نہ ہو، پھر بھی وہ جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، بخشش کا سوال کرتا ہے تو اس بخشش اور مغفرت کے بدلے میں جتنے گناہ معاف ہونے چاہیے تھے اتنے درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرما دیتے ہیں. توبہ استغفار کسی بھی حال میں یہ نفع سے خالی نہیں. بے شک بندہ پاک ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے، پھر بھی وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اتنے ہی درجے کی وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی ترقیاں پاتا ہے کہ جتنا اس توبہ کے اوپر وہ گناہوں کو بخشوا سکتا تھا. تو بلندی شان بندے کو ہر حال میں ملتی ہے، شرط ہے ندامت، احساس شرمندگی، پشتاوا، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر نادم ہونا. اس ندامت کے لیے کوئی لمبے چوڑے پاپڑ نہیں بیلنے، کسی بھی حال میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی موقع پر، کسی بھی گفت و شنید کے سننے کے وقت میں ذرا سا انسان نادم ہوا، ہلکی سی آنکھ میں نمی آ گئی، سیکنڈ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے سامنے پھر بھی بڑا دہرانیہ ہے، سیکنڈوں کے کروڑوں حصے کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. روز محشر ایک جہنمی ہوگا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا نکال لو باہر لے آؤ، اور جبریل امین کو فرشتوں کو حکم ہوگا سر محشر اعلان کرو کہ جہنمیوں میں سے ایک جہنمی کو پلکوں کے بالوں میں سے صرف ایک بال کی سفارش پر جنتی بنا دیا گیا. جہنمی ہو چکا تھا، جہنم کے فیصلے ہو چکے تھے، پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال اللہ میاں کی بارگاہ میں سفارش کرے گا یا اللہ دنیا میں تیرا یہ بندہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے یہ غمگین ہوا تھا، آپ دیدہ ہوا تھا اور اس کی آنکھ میں اتنا آنسو آیا تھا جسے صرف میں تر ہوا تھا. ایک معمولی سا پلکوں کے بالوں میں کا ایک بال جو اس آنسو سے تر ہوا تھا, وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, اللہ پاک اس کی سفارش قبول فرما کر سر محشر اعلان کروائیں گے کہ لوگوں کو بتا دو کہ جہنمیوں میں سے ایک جہنمی پلکوں کے بالوں میں سے صرف ایک بال کی شفاعت اور سفارش پر بخش دیا گیا. تو اندازہ لگائیے کہ وہ انسان کے جس کی آنکھیں ٹپ ٹپ آنسو بہاتی ہوں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کے حیبت اور جلال اور عظمت اور شان و شوکت میں کتنے مزے ہیں اس کے. بہت قیمتی آنسو ہیں یہ بندے کے جو آنکھوں سے ٹپکتے ہیں اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کی عظمت میں. قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کبھی بندے کو رونا آ جائے, نماز میں رونا آ جائے, عبادت ذکر و اذکار میں رونا آ جائے, یہ رونا حد سے زیادہ مبارک. وہ آنسو بندے کا بہت قیمتی سرمایہ بن جاتے ہیں. حضرت جبریل امین نے فرمایا تھا کہ بندوں کے ہر عمل کو تولا جاتا ہے سوائے آنسو کے. آنسو کو بغیر تولے اللہ کیا قبول کر لیا جاتا ہے, بھلے وہ تھوڑا ہو بھلے وہ زیادہ ہو. تو ندامت یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, احساس شرمندگی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے جو روایات میں موجود ہے کہ قحط سالی تھی اور نکلے تھے جنگل میں استسقاء کے لیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں ساری قوم بشمول حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اس مجمع میں ایک بڑا گنہگار موجود ہے نافرمان, جس کی نحوست کی وجہ سے تم سب میری رحمت سے محروم ہو. اعلان کر دو کہ وہ اس مجمع سے نکل جائے تو ابھی ہم باران رحمت برسا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ ہم میں کوئی ایسا نافرمان اور بڑا مجرم موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب سے رکی ہوئی ہے, جو بھی گناہگار بندہ ہو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور وہ ہمارے مجمع کو خالی کر کے نکل جائے تاکہ ہم سب اس کی نحوست کی وجہ سے شامت اعمال کا سامنا نہ کریں. جو گناہگار بندہ تھا لمحوں کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی, اللہ اتنا بھرا مجمع ہے سب کے سامنے نکل کر جاؤں گا, رسوا ہو جاؤں گا, منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا. جو اس کے اپنے انداز تھا اللہ نے اسے بات چیت کی, کہا یا اللہ تو غفور و رحیم ہے, معاف کر دے مجھے رسوا کیے بغیر, ذلت اور رسوائی کا سامنا کیے بغیر یا اللہ معاف کر دے, آئندہ اب کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا. دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ ظاہری تاثرات کے اظہار کے بغیر کہ اس کے دائیں بائیں والوں کو بھی پتہ نہ چل سکا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. لمحوں کے اندر رحمت کے بادل آ گئے, بارش برسنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اللہ ابھی تو گناہگار بندہ نکلا بھی نہیں تھا کہ رحمت برس گئی. فرمایا کہ وہی گناہگار بندہ, اس نے ہم سے صلح کر لی, معافی مانگ لی, اسی کی برکت سے ہم آپ کو رحمت سے سیراب کر رہے ہیں. تو لمحوں کے اندر خاموشی کے ساتھ ندامت ہوئی, اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی, دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. تو وہی انسان جو نافرمان تھا توبہ کے بعد, معافی مانگ لینے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی بدولت اس کی برکت سے ہی ہم نے آپ پر رحمت کی بارش برسائی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا, اللہ پاک نے بتایا کہ وہ پہلے ہمارا نافرمان بندہ تھا, اب ہمارا دوست بن چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب مجھے بھی نشاندہی فرمایا کون سا بندہ ہے, ہم بھی آپ کے اس دوست کی زیارت کریں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ جس وقت وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں لدا ہوا تھا اس وقت میں نے اس کا نام پتہ نہیں بتایا, تعارف نہیں کرایا, اس کے اوپر ستاری کا پردہ ڈال کے رکھا, اس کو رسوا ہونے سے بچایا. اب جب وہ توبہ کر کے میرا دوست بن چکا ہے, اب میں اس کا نام بتا کے نشاندہی کر کے اس کو رسوا کروں؟ میری شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ میں اپنے اس بندے کا نام بتا کر اس کو رسوا کروں. معاملہ پردے میں رہ گیا, لیکن وہی گناہگار نکوکار بنا ہے لمحوں کے اندر, اور پھر اللہ پاک نے اسی کی برکت سے پھر رحمت کی بارش برسائی ہے. ہر بندہ گناہگار ہے, کل بنی آدم خطاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. ہر آدمی, آدم کی اولاد, ہر بیٹا جو حضرت آدم کا ہے خطا کار ہے, گناہگار ہے, کہیں نہ کہیں اسے اتار چڑھاؤ گھٹاؤ بڑھاؤ ضرور ہوتا ہے. وخیر الخطائین التوابون, ان تمام کے تمام خطا کاروں میں, نافرمانوں میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے کی عادت رکھتا ہو. ادھر گناہ ہوا ادھر نیکی کر لی, ادھر گناہ ہوا ادھر توبہ کر لی, ادھر گناہ ہوا ادھر معافی مانگ لی, لمحے بتائے بغیر اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی تلافی. وخير الخطائين التوابون، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں توبہ کرنے والے ہیں یہ بہترین خطا کار ہیں. اللہ تبارک و تعالی بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر، چھوٹی چھوٹی اداؤں پر، چھوٹے چھوٹے انداز پر معاف فرماتے ہیں، دشمنوں کو دوست بنا لیتے ہیں. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت وہ بکثرت اعمال کی متلاشی نہیں ہے، اس نے فرائض واجبات سنن مستحبات دیے ہیں، ان کے بارے میں بعض پرس ہوگی، لیکن دیکھا جائے تو زندگی کے شب و روز ہمارے زیادہ ہیں اور ذمہ داریاں ہماری بہت معمولی ہیں. حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ اللہ پاک نے فرض فرما دیا، رمضان کے روزے سال میں صرف ایک مہینے کے فرض فرما دیے، زکوٰۃ مالداروں پر صرف 2.5%. ایک لاکھ روپے دیے ہیں تو صرف 2500 روپے اللہ کے غریب بندوں کو دینے ہیں، باقی 97.5 بندوں کے اپنے ہیں، پاک و صاف ہیں، مبارک ہیں، بابرکت ہیں. اور نمازیں اللہ پاک نے بندوں کے لیے رکھی ہیں، صبح و شام، سفر، حضر، صحت، بیماری، یہ عبادت جو دین کا ستون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پسندیدہ عبادت عطا فرمائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. نماز کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، توبہ استغفار ہو، معافی تلافی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر ہو، آنکھ نہ بہک جائے، کان نہ بہک جائے، زبان نہ بہک جائے، معاملات کے اندر، روپیہ پیسہ کمانے کے اندر کوئی حرام لقمہ میرے گھر نہ آ جائے، کہیں میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے سلوک سے، میرے لب و لہجے سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی طنز اور طعنہ میری زبان سے کسی کے دل کو نہ چکنا چور نہ کر دے. محتاط انداز سے زندگی گزارنے والا آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ نہ جانے زندگی کے کون سے عمل کے بہانے اس کی بخشش فرما دے. دنیا میں اللہ پاک نے ایسے اسباب رکھے ہیں، بسا اوقات جانے والے اپنے خواب میں آ کر رہ جانے والوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے کن معمولی معمولی اعمال کی برکتوں سے ہماری بخششیں فرمائی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جانے والے بسا اوقات جب خواب میں آتے ہیں اور وہ باتیں بتاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. جانے والے کا دنیا سے رشتہ منقطع نہیں ہوتا، رشتے جڑے رہتے ہیں، حال احوال، خبر گیری کے معاملات جاری اور ساری رہتے ہیں. پیچھے والے بال بچے اہل و عیال نیکیاں کرتے ہیں تو جانے والوں کو اطلاع دی جاتی ہے، وہ خوشیاں مناتے ہیں. پیچھے والے اگر بگاڑ کا شکار ہیں، جانے والوں کو اطلاع دی جاتی ہے تو وہ اداس اور افسردہ ہو جاتے ہیں. اللہ، عجیب اور غریب حالات ہیں. عالم برزخ کا عالم دنیا کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہتا ہے. دعائیں کی جائیں، ایصال ثواب کیا جائے، رحمت کی، مغفرت کی دعائیں، بخششیں مانگی جائیں، مسلسل ربط و ضبط تعلقات برقرار رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں ایک خادمہ تھی مسجد نبوی کی، بوڑھی بڑی اماں، ام محجن ان کا نام تھا. ایک کونے میں ان کا خیمہ ہوتا تھا، مسجد کی جھاڑو، صفائی، دیکھ بھال، یہ انہوں نے اپنا مشغل اور معمول بنا رکھا تھا. انتقال فرما گئی، کوئی رات کا ایسا موقع تھا جس میں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھی. صحابہ اکرام نے خود ہی تجہیز و تکفین، جنازہ وغیرہ پڑھ کے تدفین کر دی. بعد میں کسی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبروں پر ہوا تو ایک نئی قبر دیکھی. فرمایا کہ یہ نئی قبر کس کی ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ جو اما جی تھیں مسجد کی جو صفائی کرتی تھی، ام محجن، ان کی قبر ہے. فرمایا اچھا، ام محجن کا انتقال ہو گیا، ارے تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ آپ کے آرام کا وقت تھا تو زحمت دینا مناسب نہ لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ارے ام محجن، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نے اپنے اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ قیمتی پایا؟ صحابہ حیران ہو گئے، مرحوم ہے، جا چکی دنیا سے، زیر زمین من و من مٹی کے نیچے دبی ہوئی ہے ام محجن، آپ سے بات کر رہے ہیں. تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو انتقال کر چکی، اپنی قبر میں، کیا وہ آپ کی اس بات کو سنیں گی؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہی ہیں. اور میرے اس سوال کے جواب میں ام محجن بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے سب سے زیادہ قیمتی عمل انہوں نے مسجد کی صفائی کو پایا ہے. مسجد نبوی کی جو صفائی کرتی تھی، جھاڑو پوچھا، وہی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا. فرمایا کہ وہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اپنے لیے قیمتی عمل مسجد کی صفائی کو پایا. حالانکہ وہ عالم برزخ میں جا چکی ہیں، عالم دنیا والوں کو بتا رہی ہیں کہ اپنے لیے بظاہر جھاڑو کتنا آسان کام ہے، ایک دیکھنے میں دیکھا جائے تو گھٹیا کام دکھتا ہے، معمولی کام لگتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کی صفائی ہے۔ یہی معمولی کام ان کے لیے سب سے قیمتی عمل ثابت ہوا، بخشش کا سامان بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہیں گزر کے دوران خیمہ لگایا، زمین ہموار تھی، خیمہ لگا لیا، جب قیام ہوا، رات کا وقت ہوا، تو دیکھو زمین میں سے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حیران ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے پتہ چلا، زمین کے زیر زمین کوئی قبر تھی جس کا اوپری حصہ زمین کی سطح کے ساتھ مل گیا تھا، اور اندر قبر سے سورۃ الملک کی تلاوت جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے واقعات دکھاتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے شوق وطن نامی کتاب کے اندر ایک واقعہ اور روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہے، فرمایا کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حمید، ہم دونوں ساتھی ثابت بنانی کی تدفین کے لیے قبر میں اترے ہوئے تھے۔ حضرت ثابت بنانی ایک معروف اور مشہور بزرگ گزرے تابعی، فرمایا کہ میں اور حمید ہم دونوں ثابت بنانی کی تدفین کے لیے قبر میں اترے ہوئے تھے۔ ان کو تدفین کے بعد جو بغلی قبر ہوتی ہے، اینٹیں لگا کر ہم اس کو بند کر رہے تھے کہ اسی میں کوئی ایک اینٹ گر پڑی، تو میں اس کو درست کرنے کے لیے ذرا جھکا تو دیکھا کہ ثابت بنانی تو اپنی قبر کے اندر، اللہ پاک نے مجھے منظر دکھایا کہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ثابت بنانی اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے مخصوص بندوں کو قبروں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا کہ موسیٰ کی قبر پر جب میرا گزر ہوا تو میں نے ان کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز میں لگے ہوئے تھے۔ تو ثابت بنانی اپنی زندگی میں دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے مخصوص بندوں کو قبروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو یا اللہ یہی اجازت تو مجھے بھی مرحمت فرما دینا۔ اللہ پاک نے جیتے جی ہاتھ کے ہاتھ حقیقتاً بغیر کسی خوف کے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہانے سے دکھا دیا کہ ہمارا بندہ جس خلوص کے ساتھ ہم سے اجازت چاہتا تھا، ہم نے اس کو اجازت مرحمت فرما دی۔ بندہ مخلص ہو، اللہ تعالیٰ کا دوست ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی معاملہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کے معاملات بڑے عجیب اور غریب ہیں کہ بندہ اپنی اس محدود عقل سے سوچتا ہے تو وہ چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وہاں کے معاملات کے اندر قدم رکھے گا تو حقائق کھلیں گے، پھر یہاں کا کیا ہوا تھوڑا عمل بھی اس کو نہایت قیمتی دکھائی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والے کے لیے دنیا کی تمام ساز و سامان کے اندر، تمام اعمال کے اندر صرف دو رکعت نفل پڑھ لینا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہوا کرتا ہے، کہ کاش اس کو جانے کے بعد دوبارہ سے اتنے منٹ پھر زندگی مل جائے جس میں دو رکعت نفل ادا کر سکے، تو اس کی یہ دلی چاہت ہوا کرے گی۔ آج تو ہم زندہ ہیں، صحت اور عافیت ہے، آزادی ہے، مال و اسباب ہیں، مؤذن پکار پکار کے صبح و شام تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کی پکار پر جواب دینے والے انسان کبھی کبھی اس تصور سے دیکھے، مغرب کے وقت میں یہ تصور بڑے آرام سے اس کا نظارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں سارے مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، کاروبار بھرے ہوئے ہیں، ہر طرف چہل پہل ہے، گہما گہمی، آدھے گھنٹے بھی اگر انسان مغرب کی اذان سے لے کر نماز کے بعد تک گھومتا رہے، بڑی تعداد ہے جو نمازوں سے محروم ہے، گھروں کے گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں خواتین سے، مردوں سے، چند افراد ہوتے ہیں پورے پورے محلوں میں کہ اذانوں کے وقت ان کے دروازوں کی کنڈیاں ہلتی ہیں اور افراد نکل کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ورنہ بھرے بھرے گھر اذانوں کی پکارے سن کر جو کہ تو اپنے کام کاج میں لگے رہ جاتے ہیں، بھرے بازار، رونقیں، محفلیں، ہر چیز منادی پکار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جس وقت دن ختم ہوتا تھا، رات شروع ہوتی تھی، اس وقت آپ ایک دعا فرماتے تھے، اللہم ہذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، یا اللہ تیرا دن جا رہا ہے، تیری رات آ رہی ہے، ان دو زمانوں کے ملاپ کا وقت ہے، تیری رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے اور تیرے منادی پکار رہے ہیں۔ مغرب کے وقت میں ایک ساتھ اذانوں کی پکار بلند ہوتی ہے۔ اللہم هذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک، یا اللہ تیری رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، تیرے منادی پکار رہے ہیں، فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ یہ تو بخشش مانگنے کا وقت ہے، اور اکثریت اگر چشم تصور سے دیکھا جائے تو بڑی تعداد ہے جو محروم القسمت رہ جاتی ہے۔ رات دن صبح و شام اذانوں کی آواز سن کر بالکل لگتا ہی نہیں کہ یہ اذان کے مخاطب یہ مومن مسلمان بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تاکید نمازوں کی فرمائی ہے۔ بالکل آخری اوقات تھے، آخری لمحات تھے، دنیا سے آپ کا واپسی کا سفر تیار تھا۔ اس وقت جس وقت آپ کی آواز بھی بالکل دھیمی ہو چکی تھی، اس وقت بھی آپ فرما رہے تھے الصلاہ الصلاہ، نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ یہی نماز تو ہے جو انسان کو گناہوں سے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے بچانے والی، گناہوں سے بچانے والی، بندہ مومن کو پاک صاف رکھنے والی، صبح دوپہر شام باوضو رہنے والا اور جنابت کے غسل میں ہمیشہ پاک و صاف رہنے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا کبھی نہ پاک نہیں رہتا۔ ورنہ تو جس شخص کو نمازوں کا اہتمام نہ ہو، کپڑے گندے ہیں، استنجا کیا کیا نہیں کیا نہیں کیا، کہیں بھی ایک طرف کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح دھار ماری اور بغیر استنجا کے زپ لگائی اور چلتے بنے، الامان والحفیظ، پکے تکے مومن مسلمان ہیں، لیکن ناپاکی، دوری اللہ سے، تعلقات کے اندر اس قدر بندہ اللہ سے دور ہو چکا ہے، شامت اعمال جب آتی ہے، نحوست جب پڑتی ہے، پھر پریشان ہوتا ہے۔ وہی بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، صبح شام پاک و صاف ہیں۔ فرمایا کہ رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف قدم بڑھانے والوں کو کامل مکمل نور کی روشنی کی بشارت دے دو، قیامت کے دن وہ مبارک لوگ ہوں گے، ان کے آگے روشنی ہی روشنی ہوگی۔ نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، آگے بھی روشنی، دائیں طرف بھی روشنی، منافقین ان کے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے کچھ روشنی کچھ ہمیں بھی دے دو، ہمارے آگے تو اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ نقتبس من نورکم، ہم بھی آپ کی روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے، واپس جاؤ دنیا کی زندگی میں۔ فلتمسوا نورا، وہاں سے روشنی تلاش کر کے لاؤ۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، منافقین میں اور مؤمنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا اندرونی حصہ رحمت کا ہوگا، بیرونی حصہ عذاب کا ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، وہاں کھرا اور کھوٹا سارا الگ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے رجوع اللہ کی ضرورت ہے، متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، عبادات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے زندگی وسیع دی ہے لیکن ذمہ داریاں ہلکی رکھی ہیں، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ ہمہ وقت میری رحمتوں کو سمیٹتا رہے۔ جب کبھی مسجد میں آتا ہے، بندے کو دعائیں سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ آپ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیجئے، بندہ اللہ تعالیٰ کے رحمت والے محل میں داخل ہوتا ہے۔ جب جاتا ہے فرمایا کہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے آپ کا فضل چاہتا ہوں۔ تو صبح و شام جب مسجدوں میں آنا اور جانا رہے گا، اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلتے رہیں گے، جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فضل کے، کرم کے معاملات کے فیصلے فرمائیں گے، تو بندے کے تو پھر زندگی بھی جنتیوں والی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احساس نصیب فرمائے، اپنے ذات کی طرف توجہ نصیب فرمائے، گناہوں سے دوری نصیب فرمائے، اور جو ظاہری اور باطنی گناہ ہمارے اندر رچے بسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی اور ہلکا جان کر چھوڑنا مت، اور کبھی بھی کسی گناہ کو، کسی برائی کو ہلکا جان کر کرنا مت۔ بسا اوقات وہی نیکی جو ہلکی اور معمولی لگ رہی تھی اللہ کی ہاں نجات کا سامان بن جاتی ہے، بسا اوقات وہی گناہ جو ہلکا اور معمولی لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ہاں پکڑ کا سامان بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے دو افراد تھے، گزر رہے تھے، مسافر تھے، کسی قوم پر گزرے، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا بت ہے، گزرتے ہوئے تمہیں ہمارے بت کے اوپر نذرانہ چڑھانا ہوگا۔ ایک اس میں موحد تھا، اس نے کہا کہ ہو نہیں سکتا، جان چلی جائے، کچھ نہیں کروں گا، غیر اللہ کے لیے کوئی نذرانہ وزرانہ نہیں۔ تو دوسرا تھا، وہ تھوڑا ڈھیلا ڈھالا تھا،
उन्होंने कहा कि जरूर भी जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ नजराना चढ़ाना पड़ेगा, भले एक मक्खी क्यों ना हो। उसने हाथ की मुट्ठी में एक मक्खी पकड़ी और कहा लो ये मक्खी मैंने तुम्हारे बुत के लिए नजर कर दी, कुर्बान कर दी, उसको छोड़ दिया, और जिसने इनकार किया था उसको कत्ल करके शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी शहादत उसको जन्नत में ले गई और उसका एक मक्खी का गैरुल्लाह के लिए नजराना चढ़ाना उसके लिए वबाल जान बनकर उसको जहन्नम में ले गया। तो थोड़ा सा अमल दिखाई देता है बसा औकात वबाल जान बन जाता है, और यही एक मक्खी का अमल बहुत मशहूर और मारूफ वाकया है। मुहद्दिस थे, सारी जिंदगी काल अल्लाह काल रसूल में गुजरी और अपने कलम का तराशा इतना ज्यादा जमा हुआ था, नसीहत की थी कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कलम के जो तराशने का जो बुरादा है इससे मेरे गुस्ल कफन के पानी को गर्म किया जाए। इतने वाफिर मकदार में कुरान और हदीस की खिदमत लिखने के लिए बुरादा जमा हुआ था, कलम को तराश तराश कर बाद वसीयत उसी तरह उनकी गुस्ल कफन तदफीन हुई। एक मुद्दत के बाद किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा और पूछा कि क्या बीती क्या गुजरी, फरमाया कि बख्शिश हो गई। हाँ आपकी तो बख्शिश होनी थी, जिंदगी काल अल्लाह काल रसूल में गुजरी। फरमाया कि नहीं वो सब तो एक ही तरफ रहा, उसके बारे में तो कुछ पूछा भी नहीं अल्लाह मियां ने। अल्लाह मियां ने फरमाया कि तुम्हारा एक अमल बहुत पसंद आया कि जब तुम कोई कुरान और हदीस की तालीफ और तस्रीफ कर रहे थे अपने लकड़ी के कलम को स्याही में डुबोया और कागज की तरफ ला रहे थे, दरमियान के अंदर एक मक्खी तुम्हारी कलम की नोक पर आकर बैठी, तुमने अपने हाथ को वहीं रोक लिया कि ये अल्लाह की नाजुक सी मखलूक है, प्यासी है, पहले अपनी प्यास बुझा ले उसके बाद मैं अपना अमल जारी करूंगा, अपना काम जारी रखूंगा। फरमाया कि वो जो अमल था वो अदा हमें इतनी पसंद आई, उसी अमल की बदौलत हमने आपकी मगफरत फरमा दी। सारा जिंदगी कौल अल्लाह कौल रसूल वो एक तरफ है लेकिन बख्शिश के लिए एक इतनी सी अदा इतना सा अमल काम आ गया। हदीस मुबारक है फरमाया कभी किसी गुनाह को हल्का समझकर करना मत, किसी नेकी को हल्का और मामूली समझकर छोड़ना मत। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकियों में बढ़चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, गुनाह और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज इसी पर इत्तिफा करता हूँ, बाकी यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह आइंदा।